بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. شیخ العرب العظم عارف باللہ مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ آواز ہے تحفہ ماہ رمضان، سلسلہ مباحث نمبر 48. اس میں سے پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے لأزیدنکم، میں ضرور بھی ضرور تم کو مزید دوں گا. حضرت والا نے ایسی آیت کے موقع میں حضرت والا فرماتے ہیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ لام تاکید بانون ثقیلہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے لگانے کی لام تاکید بانون ثقیلہ، لیکن ہم غلاموں کو تسلی دینے کے لیے، ہم مندوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور نعمت کا شکر یہ ہے کہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتقوا اللہ لعلکم تشکرون، تقوی اختیار کرو، یہی اصل شکر ہے. شکر کا حاصل کیا ہے؟ تقوی حاصل ہو جائے. اور جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا ہم شکریہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ اور بڑی جگہ عطا فرمائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور بڑی جگہ کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب چھوٹی جگہ پہ کام نہ ہو رہا ہو. جب چھوٹی جگہ پر کام میں مشکل پیش آ رہی ہو، اگر ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہے، ایک ہی کمرہ، دو کمرے کافی ہیں، لیکن اگر اولاد بڑھ گئی، پھر پوتے وغیرہ ہو گئے، تو ان کو مزید گھر کی ضرورت پڑ جائے گی. بھائی اب گھر چھوٹا ہو رہا ہے، بڑے گھر میں جانا ہے. جس حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا 200 گز کا جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے 4000 گز جگہ دلوا دی اور سب پر جامعہ بن گیا. تو اللہ فرمایا کہ جب ابتدا ہوتی ہے وہ تھوڑے سے ہی ہوتی ہے. دارالعلوم دیوبند آج کتنے رقبے میں پھیلا ہوا ہے، لیکن جب اس کی ابتدا ہوئی وہ انار کے درخت کے نیچے سے ہوئی تھی. انار کے درخت کے نیچے سے اس کی ابتدا ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کی شاخیں پھیلا دیں. پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی شاخیں پھیلا دیں کہ تقویٰ کی برکت سے. پہلا شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پہلے شاگرد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی شخصیت. پہلا پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی محمود، دونوں کا نام محمود تھا. اللہ تعالیٰ نے کتنا اس مدرسے سے کام لیا. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جب جہاد کے لیے جا رہے تھے تو جب اس بستی سے گزرے دیوبند کی، اور اس وقت کوئی وجود ہی نہیں تھا، کیونکہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بعد میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس زمین سے مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشبو آ رہی ہے، علم کی خوشبو آ رہی ہے. اور بعد میں وہاں دارالعلوم دیوبند بنا جس سے بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں. وہاں سے نام لینا شروع، ان کے کارنامے نہیں، سے ان حضرات کے نام لینا شروع کر دیا جائے تو یہ مجلس کم بڑھ جائے گی کہ کون کون سی شخصیت دارالعلوم دیوبند سے پیدا ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے فیض پھیلایا. ابتدا کیسے ہوئی؟ انار کے درخت سے. یہاں کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کرائے کی جگہ سے، وہ بھی ایک منزل گراؤنڈ فلور. پھر 200 گز کی جگہ خریدی گئی، پھر 400 گز کی جگہ خریدی گئی، 400 گز. پھر حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے یہاں تشریف لائے تو یہاں پر پہلے 200 سے 400، 400 سے 600، پھر 600 سے 1200، 1200 سے 1800. تو اب الحمدللہ یہ مسجد اور یہ غرفہ ملا کر 1800 گز کی جگہ ہے. 1200 گز پہ مسجد اور 600 گز پہ مسجد، غرفۃ السالکین. پہلے پہلے 1200 گز کی جب جگہ تھی تو حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے ذہن میں تھا کہ 600 گز کی مسجد بنائی جائے اور 600 گز کا غرفہ. تو میں نے عرض کیا کہ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ آپ 800 گز کی مسجد کر لیں، کیوں 600 گز بہت کم بڑھ جائے گی. آپ 800 گز کی مسجد کر لیں اور 400 گز کا غرفہ کر لیں. فرمایا کہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ ہوا, حضرت میر صاحب نے بھی یہی فرمایا کہ ہاں اسی طرح کر لیں. پھر جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی یعنی طے خانے کی بنیاد, تب پتہ چلا یہ گھر بک رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ گھر دلوا دیا. اور پھر پورا 1200 گز کی مسجد ہو گئی اور 600 گز کا یہ غرفہ ہو گیا. تو جب ہم شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائیں گے. جس طرح ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تھے اس سوسائٹی میں آتے تھے تو فرماتے تھے کہ یہ زمین مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں. جس طرح حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس علم جگہ سے علم کی خوشبو آ رہی ہے. تو حضرت والا جب یہاں پر حاضر ہوئے تشریف لائے یہاں پر, جب کچھ بھی نہیں تھا, کوئی ارادہ یہ نہیں تھا کہ مسجد بنے گی مدرسہ بنے گا, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت والا نے فرمایا کہ یہ زمین مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے, یہ حضرت والا نے فرمایا. اور ظاہر سی بات ہے یہ زمین سے یہ تو نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے یہ جگہ بھی آئے گی, کیونکہ یہ تو ہمارے انہوں نے الگ کیا ہے نا, یہ سمبل سوسائٹی ہے یہ نہیں ہے, لیکن علاقہ تو پورا ایک ہی شمار ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں کہ یہاں پر اللہ دین کا کام ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو اب اللہ کا حضرت والا جب آئے تو صرف 200 گز کی جگہ, پھر ایک ایک پلاٹ بنتا گیا, ایک ایک پلاٹ دیتے گئے اور اتنا بڑا جامعہ پہ مدرسہ خانقاہ سب بن گیا الحمدللہ. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک ایک کر کے جگہ دلواتے رہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ تعالیٰ سے مانگو بریانی کباب, رہو چٹنی روٹی پہ راضی, مانگو بادشاہ رہو فقیری پہ راضی. اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, اللہ تعالیٰ سے بڑی چیز مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا عند ظنی عبدی بھی, کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں, کہ جو میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھیں ارے 1800 گز کی جگہ مل گئی, امید بھی نہیں تھی, اب کیا بڑی جگہ ملے گی, تو معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا. اگر امید رکھیں کہ اے اللہ آپ کے یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے, آپ کے خزانے لامحدود ہیں, ہم محدود ہیں, آپ کے خزانے تو لامحدود ہیں, اے اللہ آپ رحمت کا دریا انڈیل لیجیے, آپ رحمت کی بارش برسا دیجیے. تو شکریہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جب فالج ہوا تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں نہیں آ پاتے تھے. پھر جب کچھ طبیعت میں کچھ بہتری ہوئی اور جب پہلے جمعے کو جب حضرت والا مسجد میں حاضر ہوئے تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا 2-3 جمعوں تک وہ بات چھپ گیا. حقیقت شکر, شکر کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا آج میں اتنے عرصے کے بعد مسجد میں حاضر ہوا ہوں. حضرت والا نے روتے ہوئے فرمایا کہ اس نعمت کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے, جتنا میں شکریہ ادا کروں کم ہے. تو فرمایا اس لیے ہر نعمت کا شکر ہے, جو نعمت مل جائے اے اللہ آپ کی طرف سے عطا ہے, آپ چاہیں ہمیں, یہ کرم ہے آپ کا, ورنہ ہم تو اس چاہنے کے قابل نہیں. اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ میرے اندر سب کچھ ہے, میرا کمال ہے, جبکہ مجھے میں داڑھی رکھی, میں نے نماز پڑھی, میں نے بیان کیا, میں نے یہ کیا, میں نے نئی نیکی کر لی, فرمایا جو اپنا کمال سمجھے گا فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے گا. جو نیکی ہو جائے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جو تم سے نیکی ہو جائے وہ کہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جو برائی ہو جائے اس کی نسبت اپنے آپ کی طرف کرو کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے, میرے نفس کی جسارت ہے, میرے نفس کی یہ خواست ہے کہ مجھ سے ایسا کام ہوا. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کیا کروں, میں مجبور تھا یا شیطان نے مجھ سے کروا لیا. نیکی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. حضرت والا فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کوئی چیز لکھواتا ہے, ابھی بیٹے کو صحیح طرح لکھنا نہیں آتا تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے واہ میرا بیٹا کیا تو انہیں خوب لکھا ہے. اور بیٹا چونکہ ابھی عقل والا ہے وہ بھی اپنا ہی کمال سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے لکھا ہے. ایک فرمایا کہ ہم سے کوئی کام ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. کتنے اگر ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی تو فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی, کتنے ایسے ہیں جو بےچارے جمعہ کیا عید کی نماز تک نہیں پڑھتے. تو یہ آپ کا کرم ہے. ایک بزرگ تھے, ان کے خادم تہجد کے وقت اٹھے تو اچانک کہا کہ حضرت میں نے ابھی کچھ سنا ہے. کہ کیا سنا ہے؟ کہ مجھے آواز آئی ہے کہ آپ کا کچھ قبول نہیں ہے. فرمایا کہ تو نے یہ آواز سنی ہے؟ کہا جی. کہ کب سنی؟ کہتے حضرت آج سنی ہے. کہا میں تو برسوں سے سن رہا ہوں, غالباً 30 سال یا پھر اتنا کوئی عرصہ میں ابھی یاد نہیں آ رہا. فرمایا کہ ان اللہ والے نے فرمایا کہ میں تو 30 برسوں سے یہ آواز سن رہا ہوں. کہ حضرت پھر کیوں ایسا پھر آپ چھوڑ دیجئے. تہجد کیا فائدہ ہے, اتنی محنت کر کے اٹھتے ہیں, قبول تو نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں کہاں جاؤں, اللہ تعالیٰ ہی تو ہیں جن کے آگے میں سر جھکاؤں گا, جن کے سامنے میں کھڑا ہوں گا. قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, کھولیں یا نہ کھولیں در, اس پر ہو تیری کیوں نظر, تو تو بس اپنا کام کر صدا لگائے جا. ہمارا کام ہے اللہ تعالیٰ کا نام لینا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا, قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عورت تھی جس کے ناک میں ایک زیور تھا جس کو جھلنی کہتے ہیں. شادی ہو رہی تھی, جو سہیلیاں تیار کرا رہی تھی وہ تعریفیں کر رہی تھی کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, بہت اچھی لگ رہی ہو. تو وہ سہیلی رونے لگی, جو دلہن تھی وہ رونے لگی, کہا سہیلی ہم تو تیری تعریف کر رہی ہیں, تم رو کیوں رہی ہو؟ تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس عورت نے کہا کہ جھلنی تو گڑا ہوا پیا اپنے منا سے, پیا من بھاولا یا کہ نہیں, کہ اے سکھیوں اے میری سہیلیوں, یہ زیور میں نے اپنی پسند سے بنایا ہے, پتہ نہیں میرا پیا اور میرا شوہر اس سے راضی ہے یا نہیں. اور میں جتنے ہم عمل کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا نہیں کیا. حضرت والے صاحب نے فرمایا کہ حضرت والا فرماتے تھے کہ دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے تو ہاتھ مار کر پوچھتے ہیں کہ یہاں سے ہاتھ مار کر پوچھتے ہیں کہ کوئی چیز مار کر پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو فرمایا اسی طرح ایک آدمی تھا, وہ بوری میں چوڑیاں لے کے جا رہا تھا, تو ایک دیہاتی کے پاس ڈنڈا تھا, اس نے اس کو مارا اور کہا اس میں کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر ایک دفعہ اور مار لو تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک اور ڈنڈا, کیونکہ چوڑیاں تھی آدھی تم نے ویسے ہی توڑ دی. تو فرمایا کہ ہماری نظر اپنے اعمال پہ نہ ہو بلکہ عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر ہو کہ ہم نے تو کام کر لیا, اب قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو کہا کہ حضرت پھر یہ کیوں, کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کہاں جاؤں, گناہگاروں کے بھی اللہ ایک ہیں اور نیکوں کے اللہ بھی تو ایک ہی ہیں, کوئی اور اللہ تو نہیں ہے, بس یہی ہمارے اللہ ہے, قبول کریں یا نہ کریں ہم تو یہیں پر مانگیں گے, علی کے آگے جھکیں گے. آواز آئی, حضرت والا نے فرمایا, پھر آواز سنی انہوں نے کہ قبول اس گرچہ ہنر نیست, قبول ہے اگرچہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. تو حضرت والا کا جو شعر ہے کہ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم ہے آپ کا, ورنہ ہم تو اس چاہنے کے قابل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں تو سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طرح وہ عورت ہے, فرمایا کہ دیور تو بنا لیا لیکن پریشان ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں میرے شوہر کو پسند آئے یا نہ آئے, جس کے لیے بنایا ہے اس کو پتہ نہیں پسند آئے یا نہ آئے. تو اپنے اوپر نظر نہیں رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ پر نظر رکھنی چاہیے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد تین مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. فرمایا کس چیز کا استغفار تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عبادت کے بعد استغفار کس چیز کا, اتنی عبادت کے بعد استغفار کس چیز کا؟ فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا اس بات کا استغفار تھا کہ اے اللہ آپ کی عظمت کا, آپ کی بڑائی کا جو حق ہے وہ مجھ سے بھی ادا نہیں ہو سکتا. ما عرفنا کا حق کا معرفتک ما عبدنا کا حق کا عبادتک, کہ اللہ میں نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا, میں نے آپ کی پہچان کا حق ادا نہیں کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشادات ہیں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو اپنے اعمال پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے, کرتا جا ڈرتا جا, جو کچھ نیک عمل ہو جائے اے اللہ آپ کی طرف سے ہے. اپنا کمال نہ سمجھیں لیکن اللہ تعالیٰ پر آسرا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں. اللہ تعالیٰ نے اگر قبول کر لیا, حضرت خواجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بس اپنا ایک نالہ پہنچے وہاں صحیح, بس اپنا ایک نالہ پہنچے وہاں صحیح, گھر سے یا رب بہت فریاد کرتے ہیں ہم تو بہت اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, بہت سی عبادتیں کرتے ہیں, لیکن ایک عبادت اگر قبول ہو گئی, صرف ایک عبادت کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایک روزہ قبول ہو گیا, ایک سجدہ قبول ہو گیا, کام بن گیا. حضرت والد صاحب بھی واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو فرمایا کہ معاملہ تو بڑا خطرناک تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ہے جنید لاؤ بتاؤ میرے لیے کیا لائے ہو. اب میں نے سوچا میں کیا چیز بیان کروں, اگر تو میں کہتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز پر تو فی لگ جائے گی کہ نماز تو پڑھی تھی دھیان کہاں تھا, وضو تمہارا صحیح نہیں تھا, یہ تمہارا معاملہ صحیح نہیں تھا, سجدہ صحیح نہیں ہوا, اے اللہ میں نے یہ عبادت کی اس میں بھی پی لگ جائے, میں کیا جواب دوں؟ فرمایا دل میں آیا میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میں توحید دے کر آیا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آپ ایک ہیں, آپ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہمیں کوئی نفع اور ضرر آپ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں پہنچ سکتا, یہ میں توحید لایا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میں فرمایا کہ اے جنید وہ رات بھول گئے جب تمہارے پیٹ دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہو گیا تھا, تو تم نے یہ کہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا, دودھ میں کیا طاقت تھی کہ درد پیدا کرتا, شفا بھی ہم دیتے ہیں اور صحت بھی ہم دیتے ہیں. فرمایا کہ میں اب پریشان کیا جواب دیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنید ہم نے تیری دو رکعتیں قبول کر لی ہیں, جاؤ جنت میں. تو فرمایا کہ نہ کوئی بیانات کام آئے, نہ کوئی درس کام آئے, نہ کوئی مرید کام آیا, کچھ بھی کام نہیں آیا, بس دو رکعتیں پڑھنا کام آ گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی عبادت پہ نظر نہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی, ہاں اے عائشہ میری بھی بخشش اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی. اب میں واس پڑھتا ہوں کیونکہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں میسر ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین, دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین, اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کے فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین آسمان سے بدعا لے کر آئے اور فرمایا کہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے. ایک مجلس میں جب نام آئے تو ایک دفعہ درود پڑھ لینا کافی ہے, بار بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا تیسری سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا لے. میں نے کہا آمین. حضرت والا فرماتے تھے سوچو ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے بدعا بھیجی, فرشتوں کے سردار وہ بدعا لے کر آئے اور انبیاء کے سردار نے ان بدعاؤں پر آمین فرمایا. کیسا خطرناک معاملہ ہے. لیکن ہم دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما لے اور ہمیں اس بات کا مستحق نہ بنا کہ ہماری بخشش نہ ہو, بلکہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اس میں آپ کو خوش کر کے اپنی بخشش کروا لیں, اپنے لیے جنت کا فیصلہ کروا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے دن سے تراویح ہے یا منگل کے دن سے زیادہ تراویح ہے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما لیں. روزے کی فرضیت میں شان رحمت کا ظہور. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی فرضیت کو کس طرح سے بیان فرمایا, یہ بھی اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے کہ وہ حاکم میں محض نہیں ہے, ارحم الراحمین بھی ہے. جو حاکم ہوتا ہے وہ تو مارشل لا کی سی بات کرے گا کہ روزہ رکھنا پڑے گا, خبردار کھال کھچوا دوں گا, بھوسا بھروا دوں گا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں فرمایا کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے, کما کتب علی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے ایمان والوں, حضرت والا نے فرمایا اس کا ترجمہ عاشقانہ ترجمہ ہے, اے میرے عاشقوں, اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان لے آئے. یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے ہے, یہودیوں عیسائیوں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم. گھبرانا مت, تم سے پہلے بھی روزہ فرض تھا, پہلے انسانوں نے بھی روزہ رکھا ہے, یعنی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ پچھلے لوگوں پر روزے کے فرض ہونے کا تذکرہ کرنا یہ اپنے غلاموں پر روزے کو آسان کرنے کی تدبیر ہے, کہ روزہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ سحری سے لے کر غروب تک خالی پیٹ رہنے سے کوئی مر جائے گا. تم سے پہلے بھی لوگ روزے دار رہے ہیں, روزہ بھی رکھا اور زندہ بھی رہے. لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم پریشان نہ ہونا. فرمایا کہ تم پر روزہ فرض کیا جاتا ہے. روزہ کیا ہوگا؟ سحری سے لے کر افطار تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا. اب ڈر جائیں گے کہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو کمزور ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھا دی. کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اکیلے پر روزے فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے جو پہلی امتیں ہیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے، تمہارے اکیلے پر روزہ فرض نہیں ہے. لہذا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تم پریشان نہ ہونا. تھوڑی سی مشقت ہے، لیکن اس کا انعام کیا ہے؟ انعام اتنا بڑا ہے، جس کو دنیا میں بڑا انعام مل جائے تو بڑی سے بڑی مشقت اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے. مثلاً جون کا مہینہ ہے، گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے. اب اتفاقاً ابھی بھی جون کا مہینہ ہی چل رہا ہے کہ گرمی شدید ہے، لو چل رہی ہے، اور حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو اس وقت کیماڑی تک پیدل جائے گا اس کو پیٹرول پمپ کا ایک پلاٹ ملے گا جو 50 لاکھ کا ہوگا. اور یہ واضح 1998 کا ہے، یعنی اس وقت کے 50 لاکھ. اور مفت میں ملے گا، تو اس وقت کتنے لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے اے سی سے کہیں گے تیری ایسی تیسی. اور فرمایا کہ ایسے گرمی میں بھی وہ پیدل کیماڑی تک چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ تھوڑی سی تو محنت ہے لیکن ہمیں پلاٹ مل جائے گا پیٹرول پمپ کا جس کی قیمت اتنی زیادہ ہے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ جس طرح یہ عنوان ہے کہ جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، اس کی مثال دی. فرمایا کہ اگر باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یہ سامان تو اٹھاؤ، وہ ڈر جائے کہ اتنا بھاری میں کیسے اٹھاؤں گا. ارے تو میں اکیلے نہیں، تم سے جو پہلے تمہارے، تو اس کی ہمت بڑھ جائے گی. جس طرح وہ اٹھا سکتے ہیں ہم بھی اٹھا سکتے ہیں. روزہ اور صحبت اہل اللہ کا ایک انعام عظیم. اللہ تعالیٰ نے روزے کا انعام بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ تم روزے کی برکت سے میرے دوست بن جاؤ گے، ولی اللہ بن جاؤ گے، صاحب تقویٰ بن جاؤ گے. میں تمہاری غلامی پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دوں گا. اور یہی انعام اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے رکھا ہے. یعنی روزے کی فرضیت کا مقصود لعلکم تتقون ہے، تقویٰ والے بن جائیں. فرمایا لہذا اگر کوئی روزہ رکھنے کے بعد بھی تقویٰ والا نہیں بنا، گناہ نہیں چھوٹے، تو روزے کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن جو اس کا جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہوا. جس طرح ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو سوائے شب بیداری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. یعنی روزہ تو رکھا ہے لیکن اس روزے میں غیبتیں ہو رہی ہیں، اس روزے میں دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس روزے میں لوگوں پر طنز کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور جتنے غصہ ہو رہے ہیں، غیبتیں اور جتنے گناہ ہیں سب چل رہے ہیں. تو اس نے روزہ تو رکھ لیا لیکن روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے تقویٰ وہ اس کو حاصل نہیں ہوا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، یعنی میرے دوست بن جاؤ. کیونکہ ان اولیاءہ الا المتقون، متقی ہی میرے دوست ہیں، مگر تقویٰ مشکل ہے، اس کو آسان کرنے کے لیے وکونوا مع الصادقین نازل فرمایا کہ اہل تقویٰ کی صحبت میں رہو. جیسی صحبت میں آدمی رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے. بعض جاہل شاعروں کی صحبت میں رہنے سے اشعار کہنے لگے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک شعر کہا ہے. اب دیہاتی ہل جوتنے والا مگر شعر ایسا کہا کہ اس کے مضمون سے بڑے لکھ کے حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ وہ شاعروں کے پاس رہتا تھا. جیسی صحبت ہوتی ہے انسان ویسا ہی بن جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک دن جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا. یہ شعر ایسے سمجھ میں، حضرت والا خود ہی تشریف فرما رہے ہیں کہ یہ شعر ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ ادھر جنت ہے لیکن میں ادھر ہوں، تو میرے کوچے میں آؤ گے یا جنت کے کوچوں میں جاؤ گے؟ تو دیہاتی شعر میں کہتا ہے میں جنت میں ایک لمحے کو ٹھہرا بھی نہیں، اللہ کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ اب شعر کو پڑھتا ہوں میں۔ نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ، نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں، وحشت اس کو کہتے ہیں۔ اس مضمون کو سامنے رکھ کر اس حل جوتنے والے نے یہ شعر کہا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا عظیم انعام رکھا کہ اللہ کی دوستی کا تاج مل جائے، غلاموں کو تقویٰ کی حیات مل جائے، گناہوں کی خبیث عادتوں سے قلب کو طہارت نصیب ہو جائے، قلب کا مزاج بدل جائے۔ اور میرے مرشد شاہ اور الگ صاحب رحمت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اے شخص سردی سے کام رہا ہے، گرم گرم چائے کی ایک پیالی پی لی اور سردی کم ہو گئی، تو جب چائے کی پیالی میں سردی دور کرنے کی خاصیت موجود ہے تو کیا اللہ والوں کے ایمان کی گرمی کی وجہ سے ہمارا ایمان گرم نہیں ہو سکتا؟ کیا چائے کی پیالی اولیاء اللہ سے بڑھ جائے گی؟ ان کے پاس رہ کے تو دیکھو۔ شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ کئی گھنٹے عبادت کے بعد دلی کی مسجد فتح پوری سے نکلے، ایک کتے پر نظر پڑ گئی، وہ کتا دہلی کے تمام کتوں کا شیخ بن گیا، ساری دہلی کے کتے اس کے پاس ادب سے بیٹھتے تھے۔ تجربے کی بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائیں، ان کی خدمت کی مخلوق نے ان کو پیار کیا، اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا لیا، اللہ تعالی نے اللہ والوں کی نظر میں کرامت رکھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں فرماتے ہیں، میں نے حضرت والا سے سنا، فرمایا کہ اے دنیا والوں، تم بری نظر کو تو مانتے ہو، فقیب نظر العارفین، اللہ والوں کی نظر کو کیوں نہیں مانتے؟ اور فرماتے ہیں ویجعل الکافر مسلمن، اللہ والوں کی نظر کافر کو مسلمان بنا دیتی ہے، ویجعل الجاہل عالمن، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، ویجعل الکلب انسانن، کتا صفت انسان کو حقیقی انسان بنا دیتی ہے، جانور کو یعنی جو گناہ کرتا ہے وہ مثل جانور کے ہے، کیونکہ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل هم اضل، لیکن اللہ والوں کی نظر سے اللہ تعالیٰ اس کو انسان بنا دیتے ہیں، یعنی اللہ والا بنا دیتے ہیں۔ رمضان شریف میں صحبت اہل اللہ کا فائدہ، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی اللہ والے کے پاس رمضان گزار لو تو ڈبل انجن لگ جائے گا۔ جب ریل کوئٹہ جاتی ہے تو چڑھائی بہت ہے، اس سے ایک انجن آگے لگتا ہے اور ایک انجن پیچھے لگتا ہے، ایک پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور ایک آگے سے کھینچتا ہے۔ جیسے بکرا قربانی کے لیے جب خریدا جاتا ہے تو آگے سے سبزہ ہرا لوسن دکھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ایک چھوٹی سی چھڑی سے آدمی اسے آہستہ آہستہ مارتا رہتا ہے، جس سے وہ بکرا جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے، ایک لوسن سے اور دوسرے چھڑی سے۔ ایسے ہی ریل کے دو انجن ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں دو انجن دیے کہ پردیس میں جا رہے ہو، ممکن ہے پردیس کی رنگینیوں میں تم غفلت میں مبتلا ہو جاؤ، تو دوزخ کا مراقبہ کرو تاکہ دل پر ایک طرف سے دوزخ کے خوف کی چھڑی لگے، اور جنت کا مراقبہ کرو تاکہ جنت کی نعمتوں کا لوسن ملے۔ اسی لیے جنت کی نعمتوں کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ وہاں حورے ہوں گی، دریا ہوں گے، شہد کی نہریں ہوں گی، دودھ کا دریا ہوگا، پانی کا دریا ہوگا، حوروں کا ڈیزائن تک پیش کیا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، تاکہ یہ ہمارے نالائق بندے دنیا میں کسی غیر محرم عورت کی ڈیزائن کو دیکھ کر اپنی اصلی وطن کی ڈیزائن کو نہ بھول جائیں، تاکہ ان کو یاد رہے کہ چند دن کی بات ہے، کہ چند دن کا مجاہدہ ہے، پھر ہمیشہ کے لیے عیش ہے۔ جس کو جنت میں دائمی عیش ملنے والا ہے، اس دائمی عیش کا عکس اور فیضان دنیا ہی میں نظر آتا ہے، جیسے چڑیا 1000 میل پر ہے مگر اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ تو جن کے لیے جنت مقدر ہے، تو جنت کا سایہ دل پر کروڑوں میل سے پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے کیسے مسکراتے رہتے ہیں، کیسے ہنستے رہتے ہیں، ان کے دل میں کیسا اطمینان رہتا ہے کہ پریشان بھی ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میری پریشانی خود بخود بلا کسی دوا کے غائب ہو گئی۔ امریکہ سے ایک صاحب آتے ہیں، ان کو ڈپریشن ہے، وہ کیپسول اور ٹکیاں کھاتے ہیں، لیکن خانقاہ میں قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں سب کیپسول اور ٹکیاں ختم، دواؤں کی ٹکیاں ختم، مگر انڈے کی ٹکیاں کھلا دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ والوں کی صحبت نعمت مکانی ہے اور رمضان شریف نعمت زمانی ہے۔ اللہ والوں کے ساتھ رہائش ہو اور رمضان کا مہینہ ہو تو جب زمان اور مکان کے دو دو انجن لگ جائیں گے تو اللہ کے قرب کا راستہ جل طے ہوگا۔ اسی لیے اکثر بزرگوں نے مریدوں کو رمضان المبارک میں اپنے ہاں اکٹھا کیا۔ اسی لیے آج کل حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ وقت لگا لو، رمضان کا مہینہ ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی بڑے بڑے علماء رمضان میں پہنچ جاتے تھے، لیکن جس کو لالچ ہوتی ہے وہی پہنچتا ہے۔ بغیر لالچ دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیلا کی لالچ میں جنگل میں کتنی لیلا کی لالچ نے جنگل میں کتنی آہ و فغاں کی، کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائیں۔ تازیانہ عبرت، آج سے 40 سال پہلے میں عزیز آباد سے گزر رہا تھا کہ ایک بڑے میاں شیروانی پہنے ہوئے مجھ سے مساوہ کر کے کہنے لگے کہ مجھے ایک منٹ چاہیے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں اپنی بیوی پر عاشق ہوں، مگر آج کل وہ مجھے جوتیاں لے کر دوڑاتی ہے، مجھ سے ناراض ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ میں رونے لگا۔ میں نے کہا کہ کاش ہمیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ہی فکر ہو جاتی کہ ہم ان کو ناراض نہ کریں، کچھ ایسی معافی درد دل سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کی تو بیوی کی محبت میں نیند حرام ہے اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے چائے پیتے ہیں، انڈے کھاتے ہیں، مکھن اڑاتے ہیں، نافرمانی سے دل سیاہ ہے اور عیش کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا عیش ہے؟ منہ میں کباب ہے، دل پر عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کے علم اور عذاب میں پکڑتا ہے، تو سارا عالم مل کر اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا نہیں سکتا، کیونکہ چھڑاتا وہ ہے جس کی طاقت پکڑنے والے سے زیادہ ہو، اور اللہ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے عیش کرنے والے انٹرنیشنل گدھے ہیں، ان کے دماغ میں عقل کا نام و نشان نہیں ہے، مگر جب موت آئے گی تب آنکھ کھلے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الناس ینامون اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں لیکن جب موت آئے گی تب جاگیں گے، موت ان کو جگائے گی۔ اور ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا اس وقت جو اصلی آنکھ کھلے گی اس آنکھ کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصلی آنکھ مرنے کے بعد کھلے گی، اور فرمایا کہ اس آنکھ کے کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو امتحان کا جو وقت تھا وہ پورا ہو گیا، وہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس میں حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا کہ یہ سوال تم سے پوچھے جائیں گے، اور پرچہ آؤٹ کرنے کے بعد نقل کی بھی اجازت دے دی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کر لو۔ پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا، نقل کی بھی اجازت دے دی۔ فرمایا پھر بھی اگر کوئی ناکام ہو جائے تو کتنے خسارے کی بات ہے۔ اگر کسی جگہ پرچہ آؤٹ ہو جائے، پرچے سے ایک گھنٹہ بھی پہلے آؤٹ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار پرچہ ایک گھنٹہ پہلے آؤٹ ہو گیا تم پھر بھی تمہارے کم نمبر آئے ہیں، اور اگر کسی کو 10 دن پہلے پتا چل جائے کہ پرچے میں کیا آنا ہے اور پھر بھی وہ فیل ہو جائے، اور ہمیں کتنا برس پہلے پتا چل گیا کہ سر سے لے کر پاؤں تک کیا کیا سوالات آئیں گے، کس طرح جینا ہے، کس طرح رہنا ہے، کس طرح معاملات کرنے ہیں، ہر چیز کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ چین سے جینے کا نسخہ، بہت بڑا واعظ ہے، اب میں اس میں سے صرف جو رمضان کے بارے میں باتیں ہیں، اب وقت مختصر ہے، صرف وہ میں اس میں سے پڑھتا ہوں ابھی. روزے کی حکمت. اس سے پہلے ایک اور مضمون ہے. تو یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے, اگلا جمعہ جو آئے گا آپ انشاءاللہ تعالی حالت رمضان میں ہوں گے, اس لیے مشورہ دے رہا ہوں کہ جن کو جہاں مناسبت ہو روحانی بلڈ گروپ کے مطابق اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ رمضان گزار لے. تو حضرت والا نے فرمایا ایسا شخص بھی نہیں ملے گا جو چاہتے ہیں سب میرے پاس آئیں, لیکن ہمارے حضرت والا کا طریقہ ہے جس کو جہاں مناسبت ہو. کیونکہ اگر مناسبت نہیں ہے تو حضرت والا فرماتے تھے آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر پر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہیں ملا. فرمایا آنکھ سے آنکھ تو مل رہی ہے لیکن مناسبت ہے ہی نہیں, ہر چیز میں برائیاں نظر آ رہی ہیں, کتنا وقت بھی لگا لو منزل نہیں ملے گی. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا رمضان المبارک اور صحبت اہل اللہ کے ڈبل انجن سے بقرب الہی کے مقام میں بلند پر پہنچ جائے گا. اس لیے رمضان کے مہینے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا, بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ روزہ فرض کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست بنانے کا انتظام فرمایا, ورنہ آپ کا شمار ان دیہاتیوں میں ہو جائے گا جن سے ایک مولوی صاحب نے وعظ میں فرمایا کہ بھائیوں رمضان المبارک آ رہے ہیں, دیکھو مہینہ بھر روزہ رکھنا, رمضان کے آتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے. دیہاتیوں نے کہا کہ رمضان شریف کدھر سے آتے ہیں, مولوی صاحب بھی بےچارے سادے تھے, مولوی صاحب نے فرمایا مغرب کی طرف سے جب آپ پہلی تاریخ کا چاند دکھائی دیتا ہے. گاؤں والے جاہل بے وقوف تھے, سب نے طے کیا کہ چلو پہلی تاریخ کو گاؤں سے باہر مغرب کی طرف لاٹھی لے کر بیٹھ جائیں گے, جب رمضان شریف آئیں گے تو ہم لوگ ان کو مار مار کر بھگا دیں گے, لہذا روزہ نہیں رکھنا پڑے گا. چنانچہ سورج ڈوب چکا تھا, ایک آدمی مغرب کی طرف سے اون پر بیٹھا ہوا آ رہا تھا, سب لاٹھی لے کر دوڑے مگر سوچا کہ پہلے نام تو پوچھ لو کہ واقعی یہ رمضان ہے بھی یا نہیں. سب نے پوچھا جناب آپ کا کیا نام ہے, اس نے کہا میرا نام رمضان علی ہے. بس پھر کیا تھا, سب نے حضرت والے دفعہ فرمایا بےچارا قسمت کا مارا آ رہا تھا, نام بھی اس کا رمضان ہی تھا. سب نے اس پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیے, بےچارا گھبرا کر اونٹ گھما کر واپس گیا. ایک مہینے بعد مولانا آئے, پوچھا بھائی روزے رکھے تھے؟ کہا ہم پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا, رمضان شریف کو ہم نے گاؤں میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. یہ لطیفہ اس لیے سنا دیا کہ لطیفے سے نیند غائب ہو جاتی ہے, سستی اور بوریت ختم ہو جاتی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اسی طرح ایک مولوی صاحب ایک گاؤں میں پہنچے اور لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا اور فرمایا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے, وضو کرنا بھی سکھا دیا رمضان سے پہلے. نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے. حضرت استاد جی تو حضرت حضرت مفتی غلام محمد صاحب دامت برکاتہ میں جنہوں نے تفسیر پڑھائی تھی, آج کل جو پارے ہمارے یہاں چل رہے ہیں وہ حضرت مفتی صاحب نے ہی پڑھائے ہیں الحمدللہ. تو فرمایا کہ نماز سے کیا کر وضو کرنا پڑے گا, اس طرح وضو ہوگا, سب طریقہ سمجھا کر مولوی صاحب تشریف لے گئے. کچھ عرصے بہت وقت کے بعد آنا ہوا, کہاں بھائی نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی وضو بھی کر رہے ہو؟ تو ایک نے کہا نہیں وہ اپنے وضو جو کروایا تھا بس وہی کافی ہے. کہ ارے بھائی سمجھایا تو تھا بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کہ لیکن میری تو ہو جاتی. کہا میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز. وہ بےچارا سمجھا کہ نماز پڑھنا نماز ہو جانا ہی ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے, جب کسی کو مسئلہ بتایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا تو کام چل رہا تھا, ہماری تو نماز ہو رہی ہے, بھائی اس طرح نماز نہیں ہوتی, میری تو ہو جاتی ہے. کتنی نماز میں ہماری غلطیاں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نماز ایسی ہوگی کہ ان کو بدبودار گندے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائے گی, وہ نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز بھی جیسے کہ مشہور جملہ ہے, کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑ دیا. کتنی محنت سے نماز بھی پڑھی, گھر سے سردیوں میں یا گرمی جو بھی موسم ہو اس کے حساب سے محنت بھی کی, وضو بھی کیا. گرمیوں کا موسم ہے تو لو چل رہی ہے لیکن نماز بھی پڑھی جا رہی ہے. سردیوں کا موسم ہے, فجر میں اٹھ کر دو دو چادریں پہن کر, گرم کرتے پہن کر مسجد بھی آ رہے ہیں, ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر رہے ہیں, لیکن پتا چلا نماز ہو ہی نہیں رہی. نماز سے پوچھتے فرمایا, واسط والے صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم اس کے ماہر کے پاس جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے, لیکن نماز ہماری ابھی اس کا موقع نہیں ہے ابھی کہ ہماری نماز میں کتنی غلطیاں ہیں. سنتیں تو دور کی باتیں کہ اس پر ہمارا اگر عمل نہیں ہو رہا. 51 سنت ہیں نماز کی, وہ تو الگ بات ہے, لیکن جو واجبات اور فرائض ہیں ان میں ہی کمیاں. ایک سے دو مثالیں عرض کرتا ہوں. اس میں عام طور پر دیکھا گیا کہ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں اور آج کل کا ماحول کہا جائے تو لڑنے پہ آ جاتے ہیں. وہ یہ کہ جب خاص طور پر جب اپنی نماز پڑھتے ہیں, یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے. رکوع میں جانے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, اس طرح کہ ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے, اس کو یہ واجب ہے, جس کو کتابوں میں تعدیل ارکان کہا گیا ہے. یہ اس طرح کھڑا ہونا واجب ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں اور پورے کھڑے بھی نہیں ہوئے, سیدھا دوبارہ سجدے میں. اسی طرح ایک سجدے میں جانے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں دوسرے سجدے کے لیے, پھر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں, تو اس ایک سجدہ کرنے کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے بالکل سیدھا, اس طرح سیدھا, ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو, اس طرح کھڑا رہنا واجب, بیٹھنا واجب ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سجدہ کیا پورا کھڑے نہیں ہوئے, سجدہ کر لیا. یہ جو بیچارے جو صحیح ہوں ان کے لیے ہے, اگر کسی کا کوئی عذر ہے, ان جو بات کی جاتی ہے, جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, وہ جن کا کوئی عذر نہ ہو ان کے لیے ہے. لیکن بعض بیچارے ان کا عذر ہے, وہ سیدھا پورا نہیں کھڑا, ان کا مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح کوئی سیدھا بالکل کھڑا نہیں ہو سکتا, دو سجدوں کے بیٹھ نہیں سکتا اور عذر ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. یہ اس وقت ہے جب عذر نہ ہو. تو یہ ہم کمی کا ہوتا ہے, غلطیاں کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور معاملہ کرتے ہیں, مسجد میں آئے, دیکھا امام صاحب اب مثال چھوٹی صورت پڑھ رہے ہیں مغرب میں, اب پتا ہے امام رکوع کرنے والے ہیں, بھاگتے ہوئے آئیں گے. پہلی بات یہ بھاگنا ہی نہیں ہے, چاہے جماعت ہی نکل جائے, جلدی آؤ, کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی بھی وجہ ہو گئی, بھاگنا نہیں ہے. ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں, چاہے نماز نکل جائے, ہاں تھوڑے سے قدم تیزی سے اٹھا لی الگ بات ہے, بھاگنا نہیں ہے. خیر بھاگا جاتا ہے, اب ڈر لگ رہا ہے کہ میری رکعت نکل نہ جائے. بیشتی زیور کے حصہ نمبر 11 میں حضرت تھانوی نے اس کی تفصیل لکھی ہے باقاعدہ. اب کیا کرتے ہیں, تکبیر تحریمہ میں کھڑا رہنا فرض ہے, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے کیوں نہ ہو. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, بھاگتے ہوئے آتے ہیں سیدھا رکوع کے اندر, نماز ہی نہیں ہوئی, کیونکہ تکبیر تحریمہ میں جو فرض ہے وہی ادا نہیں ہوا. اب خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے ماشاءاللہ اتنے برسوں سے نماز پڑھی ہے اور نماز ہی نہیں ہو رہی. وہ تو یہ ہر بات کا, بعض لوگ کہتے ہیں میں پتا نہیں تھا. پچھلے اتوار کو درس قرآن میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پوچھا کیوں نہیں, کیس چلے گا, تم نے معلوم کیوں نہیں کیا. دنیا میں تو ہم ہر چیز پوچھتے ہیں اور آخرت میں کوئی چیز پوچھتے نہیں ہیں. روزے کی ایک حکمت, فہد کہاں ہیں, مولانا فہد حضرت پہنچ سکیں گے, پوچھ لیں. روزے کی ایک حکمت, آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون, روزے کی فرضیت میں میری شان رحمت کا ظہور ہے, تم کو تکلیف دینے کے لیے روزہ فرض نہیں کر رہا ہوں, بلکہ روزہ اس لیے فرض ہو رہا ہے تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ. جب تم ایک مہینے تک جائز نعمتوں سے اور ہماری جائز مہربانیوں سے اپنے نفس کو بچاؤ گے, دن بھر رزق حلال بھی نہ کھاؤ گے نہ پیو گے, تو اس مشق اور ٹریننگ کے بعد امید ہے کہ بعد رمضان تم حرام چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی جب ہم جائز چیزیں چھوڑ رہے ہیں تو حرام تو بطریقہ اولا چھوڑنا چاہیے. اس کے علاوہ رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان کرتا ہوں. یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب سب انشاءاللہ, حضرت والد صاحب دام برکاتہ ہم کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے فجر میں اور عصر کی نماز میں, اور پورا رمضان المبارک کا مہینہ ہی انشاءاللہ یہ فضائل, اس کے گناہ وغیرہ رمضان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور یوں تو روزے کا بہت ثواب ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمانن اور احتسابن روزہ رکھتا ہے. من صام رمضان ایمانن و احتسابن غفر له ما تقدم من ذنبی, احتساب کا ترجمہ مولانا علی میاں ندوی دامت برکاتہم حسین میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ افسوس اب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے نے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا. احتساب کے معنی ہے ثواب کی لالچ. اللہ والوں کے ترجمے میں کیا مزہ ہے, ایمان یعنی اللہ پر یقین رکھتے ہوئے, احتساب یعنی ثواب کی لالچ رکھتے ہوئے. روزے داروں کی ایک عظیم الشان فضیلت. تو حکیم الامت مجدد الملت نے بیشتی زیور حصہ نمبر 3 میں حدیث نقل فرمائی ہے جس میں روزے داروں کی ایسی فضیلت ہے کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو روزے داروں کے لیے اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں دسترخوان بچھائیں گے اور روزے دار لوگ میدان محشر کی گرمی اور حساب کی پریشانی سے محفوظ عرش کے سائے میں پلاؤ بریانی کھا رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی شاندار مہمانی ہوگی اور قیامت کے دن جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہ ہوگا اور جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہ ہوگا, کیونکہ سایہ رحمت میں بلانا اور ضیافت کرنا یہ مہمان کا اعزاز ہے. اور دنیا میں بھی کوئی میزبان اپنے معزز مہمان سے یہ سلوک نہیں کرتا کہ دعوت کے بعد اس سے حساب کتاب لے یا اس کو تکلیف دے. تو اللہ پاک و ارحم الراحمین ہے, ان کی رحمت سے بعید ہے کہ عرش کا سایہ دے کر پھر حساب کتاب کی پریشانی اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا کریں. اس لیے انشاءاللہ تعالی روزے داروں کی اور سایہ عرش پانے والوں کی جنت پکی ہے, یعنی ساتھ وہ لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اور روزے دار. فدیے کا مسئلہ. لہذا روزے دار روزہ رکھ کر تکلیف اٹھا لیں, آگے جو جملہ ہے بہت ہمیں دھیان سے سننا چاہیے, اور جو بہت کمزور ہو بیمار ہو, دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو اپنی مرضی نہیں کہ میں بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا, ہر ایک کو تکلیف ہر ایک کو پیاس لگتی ہے, آپ ہی بےچارے جو مزدور ہوتے ہیں بلاک اٹھاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں وہ کیسے روزہ رکھتے ہیں, تو اپنے خود نہیں اور دیندار ڈاکٹر ہو جس کو روزے کا فضیلت کا اندازہ ہو کہ روزے کی فضیلت کیا ہے اور اس کے چھوڑنے کا, یہ نہیں ہم کہیں کہ متقی پرہیزگار ڈاکٹر ہو, نہیں, جو دیندار ڈاکٹر ہو جس کے روزے کی, یہ نہیں کہ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں جو نہ خود روزہ رکھتا ہے نہ نماز کچھ ہے, بڑا ماہر ہے بہت ماہر ہے, بہت لوگوں کو شفا ہوتی ہے اس کے پاس, بڑے ہاسپٹل کا ڈاکٹر ہے لیکن ذہن کے اعتبار سے دین سے بیزار ہے یا دین کی باتوں کا اس کو احساس نہیں ہے. اب اس سے جب ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میرا حلق خشک ہو جاتا ہے میرے لیے کیا مسئلہ ہے, نہیں تم روزہ نہیں رکھو بھائی تم مر جاؤ گے, بھائی مجھے چکر آتے ہیں میرے لیے کیا, نہیں تم روزہ نہیں رکھو, نہیں, دیندار ڈاکٹر ہو, دیندار ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ آپ کے لیے روزہ مضر ہے تو وہ رمضان گزر جانے کے بعد 2 سیر گندم کی قیمت روزانہ اکٹھی دے دے, لیکن پیشگی دینے سے روزے کا فدیہ ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ پورا واعظ ہے اب پورا رمضان کے بارے میں, اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس معاملے میں جس کو کوئی بیماری ہو اور ان کو ڈر ہو کہ ہم روزہ شاید نہیں رکھ سکیں گے یا کوئی بھی بیماری ہو تو دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. ایک صاحب نے انٹرویو کے لیے کہا ہے, پی کے دن انٹرویو ہے, اللہ تعالیٰ ان کے انٹرویو میں کامیاب فرمائے, حلال روزی عطا فرمائے. اپنے والد اور والدہ کی دعا کا کہا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک صاحب نے کہا ہے کل میرا رزلٹ ہے, اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے کامیاب فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.